بسم الله الرحمن الرحيم. حياة المسلمين جو تصنیف حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مرقدہ کی. نبی فصل مسلمانوں کے آپس کے حقوق کے بارے میں انیسویں حدیث شریف ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یہ فرمایا کہ آدمی کے لیے یہ شر کافی ہے کہ اپنے بھائی مسلمان کو حقیر سمجھے, یعنی اگر کسی میں یہ بات ہو اور کوئی شر کی بات نہ ہو تب بھی اس میں شر کی کمی نہیں. مسلمان کی ساری چیزیں دوسری مسلمان پر حرام ہے, اس کی جان اور اس کا مال اور اس کی آبرو, یعنی نہ اس کی جان کو تکلیف دینا جائز اور نہ اس کے مال کا نقصان کرنا اور نہ اس کی آبرو کو کوئی صدمہ پہنچانا, مثلا اس کا عیب کھولنا, اس کی غیبت کرنا وغیرہ. حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے, کوئی بندہ پورا ایماندار نہیں بنتا یہاں تک کہ اپنے بھائی مسلمان کے لیے وہی بات پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جنت میں نہ جائے گا جس کا پڑوسی اس کے خطرات سے مطمئن نہ ہو, یعنی اس سے اندیشہ ضرر کا لگا رہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, وہ شخص ہماری جماعت سے خارج ہے جو ہماری کم عمر پر رحم نہ کرے اور ہماری بڑی عمر والے کی عزت نہ کرے اور نیک کام کی نصیحت نہ کرے اور برے کام سے منع نہ کرے, کیونکہ یہ بھی مسلمانوں کا حق ہے کہ موقع پر اس کو دین کی باتیں بتلا دیا کرے مگر نرمی اور تہذیب سے. حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس کے سامنے اس کے مسلمان بھائی کی غیبت ہوتی ہو اور وہ اس کے حمایت پر قادر ہو اور اس کی حمایت کرے تو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کی حمایت ضرور فرمائے گا, اور اگر اس کی حمایت نہ کی حالانکہ وہ اس کی حمایت پر قادر تھا تو دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ اس پر گرفت فرمائے گا. حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی کا کوئی عیب دیکھے پھر اس کو چھپائے, یعنی دوسرے سے ظاہر نہ کرے, وہ ثواب میں ایسا ہوگا جیسے کسی نے زندہ درگور لڑکی کی جان بچا لی کہ قبر سے اس کو زندہ نکال لیا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ہر شخص اپنے بھائی کا آئینہ ہے, پس اگر اس اپنے بھائی میں کوئی گندی بات دیکھے تو اس سے اس طرح دور کر دے جیسے آئینہ داغ دبے چہرے کا اس طرف صاف کر دیتا ہے کہ صرف عیب والے پر تو ظاہر کر دیتا ہے اور کسی پر ظاہر نہیں کرتا. اسی طرح اس شخص کو چاہیے کہ اس کے عیب کے خفیہ طور پر اصلاح کر دے, فضیحت نہ کرے, یعنی اس کو شرمندہ نہ کرے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کو ان کے مرتبے پر رکھو, یعنی ہر شخص کے اس کے مرتبے کے موافق برتاؤ کرو, سب کو ایک لکڑی سے مت ہانکو. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے, وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا فرماتے تھے, وہ شخص پورا ایماندار نہیں جو خود اپنا پیٹ بھر لے اور اس کا پڑوسی اس کے برابر میں بھوکا رہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن الفت اور لگاؤ کا محل اور خانہ ہے, اور اس شخص میں خیر نہیں جو کسی سے نہ خود الفت محبت رکھے اور نہ اس سے کوئی الفت رکھے, یعنی سب سے روکھا اور الگ رہے, کسی سے میل ہی نہ ہو, باقی دین کی حفاظت کے لیے کسی سے تعلق نہ رکھنا یا کم رکھنا, وہ اس سے مستثنا ہے. حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو شخص میری امت میں سے کسی کی حاجت پوری کرے صرف اس نیت سے کہ اس کو مسرور اور خوش کرے, سو اس شخص نے مجھ کو مسرور اور خوش کیا, اور جس نے مجھ کو خوش کیا اس نے اللہ تعالیٰ کو خوش کیا, اور جس نے اللہ تعالیٰ کو خوش کیا اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرما دے گا. شیخ العرب العجم عارف باللہ مجدد زمانہ رومی ثانی تبریز دورہ حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب نور اللہ مرقدہ کے اشعار ہے. ان اشعار کا عنوان ہے عشق جب بے زباں ہوتا ہے. عشق جب بے زباں ہوتا ہے. عشق جب بے زبان ہوتا ہے, عشق جب بے زبان ہوتا ہے, رشک صدہ بیان ہوتا ہے, رشک صدہ بیان ہوتا ہے. سر بوقت سجود عارف کا, سر بوقت سجود عارف کا, فوق ہفت آسمان ہوتا ہے, درد دل کا زبان بسمل سے. یہ شعر ملاحظہ ہو, درد دل کا زبان بسمل سے آہ کیسا بیان ہوتا ہے. عشق جب بے زبان ہوتا ہے, فیض مرشد سے ہو گیا محروم, فیض مرشد سے ہو گیا محروم, جب کوئی بدگمان ہو جو محافظ نہیں نظر کا, زیر تیر و کمان ہوتا ہے, زیر تیر و کمان ہوتا ہے. عشق جب بے زبان ہو کیسے پائے گا قرب کی منزل, کیسے پائے گا قرب کی منزل, جب کوئی وقف نان ہوتا ہے. دیکھو لو شان فیض پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, دیکھو لو شان فیض پیغمبر, شتر باہ حکمران ہوتا ہے, شتر با حکمران ہوتا ہے. عشق جب بے زبان ہوتا ہے, منزل قرب سے جو گزرے گا, منزل قرب سے جو گزرے گا, منزلوں کا نشان ہوتا ہے, سارا عالم کرے گا کیا اختر. حضرت والا کا یہ مقطع ہے, سارا عالم کرے گا کیا اختر, جس بے حق مہربان ہوتا ہے. جس پہ حق مہربان ہوتا ہے، عشق جب بے زبان ہوتا ہے، رشک صدہا بیان ہوتا ہے. ہمارے محبوب مرشد شیخ حضرت اقدس محبوب العلماء والصلحاء صدیق وقت قلندر زمانہ حضرت شافع روز عبداللہ میمن صاحب دامت برکاتہم، طبیعت ہلکی پھلکی ناساز ہے تو سب حضرات دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ ہماری محبوب مرشد کو کروڑوں جانیں عطا فرمائے، مکمل مکمل صحت عطا فرمائے، حضرت والا کا سایہ ہمارے سر پہ تا دیر قائم فرمائے. حضرت والا دامت برکاتہم کی عدم موجودگی میں حضرت والا دامت برکاتہم کے صاحبزادے حضرت اقدس حضرت مفتی فرحان صاحب دامت برکاتہم بیان فرماتے ہیں، انشاءاللہ تشریف لے آئے. جیسے آپ سب حضرات کو پتہ ہے کہ ہماری مفتی فرحان صاحب دامت برکاتہم ہمارے شیخ العرب العجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب نور اللہ مرقدہ کی خلیف مجاز بیت ہے، اور ماشاءاللہ 1991 سے لے کر 2013 تک 23 سال حضرت والا رحمت اللہ علیہ کی صحبت، پھر 2 سال حضرت میر صاحب رحمت اللہ علیہ کی صحبت، 2015 سے 2018 تک بلکہ گود سے لے کے پیدائش سے لے کر ایک ولی کامل کی صحبت ہمارے حضرت والا دامت برکاتہم کی، تو ماشاءاللہ کیا جو ہے نا کہ ان کے قلب اور ان کے درد دل کا کیا عالم ہوگا یہ اتنا طویل صحبت. اور پھر ماشاءاللہ جامعہ اشرف المدارس میں بھی کئی سال الحمدللہ یعنی تدریس فرماتے تھے، اب ماشاءاللہ ہمارے یہاں تخصص میں جو عالم مفتی بنتے ہیں تو ان کو ماشاءاللہ میراث جو سب سے مشکل مضمون ہے وہ ماشاءاللہ پڑھاتے ہیں. اور ماشاءاللہ حضرت والا دامت برکاتہم کی عدم موجودگی میں حضرت کے بیانات اور بھی ماشاءاللہ مختلف جگہ پر بیانات فرماتے ہیں، انشاءاللہ خوب محبت سے اور خوب جنا یعنی درد دل سے بیان سنیں گے تو انشاءاللہ خوب فائدہ ہوگا. حضرت ایک شعر یاد آیا جو ابھی چندے کی جنا احکام میں لکھا تھا، بہت ہی زبردست شعر لکھا ہے، فرمایا کہ واعظ کی ہر ارشاد بجا، واعظ کی ہر ارشاد بجا، تقریر بہت دلچسپ مگر، تقریر بہت دلچسپ مگر، آنکھوں میں سوز عشق نہیں، چہرے پہ یقی کا نور نہیں. اب جنا واعظ کی بات ہے تو ماشاءاللہ تو ہم ہی چاہیے کہ اپنا دل کا پیالہ اور سوز دل سے اور پوری توجہ سے بیان سنیں گے تو آپ خود ہی انشاءاللہ محسوس کریں گے کہ ہمارے حضرت والا دامت برکاتہم کے صاحبزادے کو اللہ تعالیٰ نے کیا عطا فرمائے ہیں. اللہ تعالیٰ حضرت والا دامت برکاتہم کا، مفتی فرحان صاحب، بابا کا، سب شافی شفقت صاحب، پورے گرانے کا سایہ اللہ تعالیٰ ہمارے سر پہ تا دیر قائم فرمائے. خوب خوب دعا دل دل میں کرنے چاہیے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضه ما سقى كافرا منها شربا. رواه احمد والترمذي وابن ماجه مشکات المصابيح. شیخ العرب العجم عارف بالله حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ کا یہ واعظ ہے جو 19 ربیع الثانی 1412 ہجری بمطابق 28 اکتوبر 1991 بروز دو شنبہ بعد مغرب کو جامع مسجد اشرف گلشن اقبال میں ہوا. اس کا عنوان ہے دنیا سے بے رغبتی. حضرت والد صاحب ہمارے مفتی انوار صاحب نے فرمایا بتلایا آپ کو کہ حضرت والد صاحب کی طبیعت کچھ ناساز ہے, تو حضرت والد صاحب دامت برکاتہم کے حکم سے آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوا ہوں. ہمارے حضرت والا فرماتے تھے کہ اگر کوئی بات کہہ دے تو یہ کہنا چاہیے کہ اے اللہ ان کے نیک گمان کی برکت سے مجھے ایسا بنا دیجئے. اور گلستان سعدی میں لکھا ہے کہ ایک شخص نے مور کے پروں کی تعریف کی. مور کے پر کتنے خوبصورت ہوتے ہیں. ایک پر بھی آپ نے دیکھا ہے لوگ اپنے پاس رکھتے ہیں, جب پورا مور اپنے پر کھول دیں تو کیا خوبصورت نظارہ ہوتا ہے. تو مور کے پروں کی تعریف کر رہا تھا لیکن مور جو ہے وہ اپنے پاؤں کو دیکھ کر رو رہا تھا. اب دیکھیں مور کتنا خوبصورت, اس کے پر کیسے خوبصورت ہوتے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ کی بناوٹ کیا, لیکن اس کے پاؤں کتنے کمزور, پتلے پتلے پاؤں ہوتے ہیں. تو اس پر بتلایا کہ لوگ ہمارے ظاہر کی تعریف کر رہے ہیں لیکن جو اللہ والا ہوگا, ان کا غلام ہوگا, ان کے ساتھ رہے گا, وہ اپنے باطن کی طرف دیکھے گا. میری کیا حیثیت ہمارے حضرت والا رحمت اللہ علیہ کے اجل خلیفہ حضرت مفتی محمد امجد صاحب دامت برکاتہم, جنہوں نے حضرت والا کی موجودگی میں حضرت والا کے اشعار پڑھتے تھے اور ساتھ ساتھ تشریح کرتے تھے, جو مجموعہ چھپ گیا فیضان محبت. آپ اندازہ کیجئے اللہ تعالیٰ نے کیا علم دیا ہوگا, کتنا حضرت والا کے مزاج کو سمجھتے تھے, جو حضرت والا کے اشعار کی تشریح کی حضرت والا کے سامنے. وہ کل ہی کوئی معاملہ تھا, ان سے بات ہو رہی تھی کسی صاحب کے بارے میں, تو انہوں نے یہ کہا, فرمایا کہ مجھے کہا کہ میں تو بہت چھوٹا ہوں علم کے اعتبار سے بھی, عمر کے اعتبار سے, مرتبے کے اعتبار سے, ہر اعتبار سے, تو لیکن ان کے جو الفاظ ہیں وہ بتلا رہا ہوں. اتنے بڑے مفتی, اتنے اللہ والے, دارالعلوم دیوبند سے نزدیک ان کی خانقاہ اب میرے ذہن میں نہیں ہے, بن چکی ہے یا بن رہی ہے, دارالعلوم دیوبند سے نزدیک, اور وہاں دارالعلوم دیوبند کے طلبہ آ کر ان کے پاس آتے ہیں, وقت لگاتے ہیں, اصلاح کی باتیں سیکھتے ہیں. حضرت والد صاحب دامت برکاتہم تم سے بہت محبت فرماتے ہیں. تو مجھے کہا کہ مجھے میری خانقاہ بن رہی ہے, تو مجھے بنیاد میں تو اور افتتاح کے لیے تو حضرت آ نہیں سکتے, تو تھوڑا سا تبرک چاہیے. تو حضرت والد صاحب نے ہدیہ بھجوا دیا, تعلق ہوتا ہے. تو پھر وہ ان کا جوابی میسج آیا کہ مجھے اتنے پیسے نہیں چاہیے, اللہ نے بہت دیا ہے, میں تو صرف تھوڑا سا تبرک چاہ رہا تھا کہ خود تو آ نہیں سکتے, مجبوریاں ہیں ویزے کی وغیرہ, تو تھوڑے سے کچھ آ جائیں تاکہ میں ایک اینٹ خرید کر اس وہ لگا دوں ان کی. تو وہ فرما رہے تھے کہ آپ لوگ مجھے اتنی محبت دیتے ہیں لیکن میں رات کو روتا رہتا ہوں کہ یا اللہ یہ لوگ کتنی, دیکھیں کتنے, یہ ہے اللہ والے, یہ ہے سچے اللہ والے کہ جن سے اللہ تعالیٰ اتنا کام لے رہے ہیں, لیکن حال یہ ہے کہ فرما رہے ہیں کہ میں اپنے آپ کو دیکھ کر روتا رہتا ہوں کہ میرے اندر کچھ بھی نہیں ہے, میرے اندر کچھ بھی نہیں ہے, یہ ہے اللہ والے, یہ ہے اپنے آپ کو مٹانا, یہ ہے عاجزی, یہ ہے شیخ کی صحبت. ہمارا آج کیا حال ہے کہ شیخ نے ایک بیان کے لیے کہہ دیا, کسی جگہ بیان کے لیے بھیج دیا تو ہم بھول جاتے ہیں. آدمی فروا شیوت جانور فروا شیوت ازراہ نوش, آدمی فروا شیوت ازراہ گوش. جانور موٹا ہوتا ہے کھانے کے ذریعے اور انسان موٹا ہوتا ہے کان کے ذریعے. اپنی تعریف سن کر اپنے آپ کو ویسا سمجھنا کہ میں ایسا ہی ہوں, فرمایا یہ بربادی کا دن ہے. یہ حضرت والا رحمت اللہ علیہ کتنے بڑے اللہ والے تھے, لیکن ہر وقت میں اللہ والوں کا غلام ہوں, اختر کی غلامی, الفاظ وہی نقل کر رہا ہوں, اختر کی غلامی کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. کس طرح شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت اٹھائی, غالباً اسی واز میں ہے یا یہ دوسرا جو واز ہے لذت درد محبت, اس میں لکھا ہے حضرت والا نے فرمایا کہ میں جوان تھا. جوانوں کے شوق کیا ہوتے ہیں کہ جوانوں کے ساتھ بیٹھ کر اپنے ہم عمر دوستوں, چاہے اللہ والے دوستوں, اپنے ہم عمر دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر خوش طبعی کی باتیں کرنا, ہنسنا بولنا. فرمایا لیکن میری تفریح جو تھی جوانی میں وہ میرے شیخ کی عبادت تھی, میرے شیخ کی عبادت تھی. کہ کتنا حضرت شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی عبادت, کیا انداز تھا, کس طرح قرآن پاک کی تلاوت, حضرت والا نے جو دیکھا, حضرت والا نے بتایا, ہم تو نہیں سمجھ سکتے وہ عبادت کیا تھی, جس نے دیکھا ہے اس کو اندازہ ہے کہ وہ عبادت کیسی تھی. فرمایا کہ میں نے جوانی میں اپنے شیخ کی صحبت میں ہی رہا, حضرت کا رونا, حضرت پھولپوری رحمتہ اللہ علیہ کا, ان کی آہ و فغاں, ایسا قرآن پاک پڑھتے تھے, اس طرح قرآن پاک کی تلاوت فرماتے تھے کہ حضرت والا فرماتے ہیں کہ ہندوؤں کی بارات رک جاتی تھی, ایسا قرآن پڑھتے تھے حضرت شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ. پانچ پانچ پاروں کی تلاوت کرنا, پانچ پانچ پاروں کی تلاوت کرنا اور ساتھ ساتھ اچانک رک کر یہ نعرہ لگانا, آ جا میری آنکھوں میں, سما جا میرے دل میں. قرآن پاک کی آیتیں, قرآن پاک کی آیتیں کیسی ہیں, ایک ایک آیت پر انسان جان دیتے تو اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا. تو یہ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ اتنا بڑے اللہ والے, بڑے بڑے مشائخ حضرت والا سے بیت, بڑے بڑے علماء, بڑے بڑے مفتیان کرام حضرت والا سے بیت, حضرت والا کے پاس دعائیں لینے آ رہے ہیں, لیکن حضرت والا فرماتے ہیں کہ میں اللہ والوں کا غلام ہوں. حضرت والا صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے دیکھا ہر بیان میں کہ میں حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کا غلام ہوں. تو اللہ والے اگر خلافت دے دیتے ہیں تو فرمایا کہ یہ نہیں کہ اب میں خلیفہ بن گیا ہوں, میں کوئی چیز بن گیا, مجھے میرے اندر کوئی کمال ہے تبھی تو میرے شیخ نے مجھے خلافت دی ہے. اپنے آپ کو اس کا اہل سمجھنا, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میں اس کا اہل ہی نہیں ہوں, حضرت نے کیوں خلافت دی. بزرگان دین فرماتے ہیں, ہمارے حضرت والا فرماتے تھے کہ اپنے جس دن آپ نے یہ سمجھ لیا کہ میں اس کا اہل ہوں, وہی بربادی کا دن ہے, وہی دن بربادی کا ہے کہ میرے اندر صلاحیت ہے بیان کرنے کی, لوگوں کی اصلاح کرنے کی میرے اندر صلاحیت ہے, تبھی تو حضرت نے مجھے خلافت دی ہے. تو اگر کوئی تعریف کرے چاہے کسی چیز کی ہو, نماز کی, بیان کی, اشعار کی, کسی چیز کی تعریف ہو, وہ در حقیقت تعریف ہماری نہیں ہے, الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. ہمارے حضرت والا فرماتے تھے کہ میں تعریف کی چار اقسام ذکر کرتا ہوں, حضرت والا کا ملفوظ ہے, اگر کوئی پانچویں قسم ہو تو میرے سامنے لا کر رکھ دو, میں اپنی بات سے رجوع کر لوں گا. نمبر ایک, اللہ اپنی تعریف خود کرے. نمبر دو, اللہ بندے کی تعریف کرے. نمبر تین, بندہ اللہ کی تعریف کرے. نمبر چار, بندہ بندے کی تعریف کرے. فرمایا جتنی بھی دنیا میں تعریفیں ہیں وہ ان چار اقسام کے اندر ہی ہے. تو یہ تمام تعریفیں الحمدللہ رب العالمین, تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ مثالوں کے بادشاہ شیخ العرب العجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے, اس کی مثال ایسے ہے کہ اگر کوئی شخص ٹویوٹا کمپنی کی گاڑی کی تعریف کرتا ہے تو یہ تعریف ٹویوٹا تو گاڑی کی نہیں ہے, اس کمپنی کی تعریف ہے. تو اگر ہمارے اندر کوئی کمال آ گیا ہے, اللہ نے کوئی ہنر دے دیا ہے, تو یہ تعریف ہماری نہیں ہے, یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ہی تعریف ہے. اگر بیان اچھا ہوتا ہے, خدا نہ خاصہ فالش گر جائے, اب بیان کر کے دکھاؤ, تحریر بڑی اچھی ہے, لوگ اشعار بڑے اچھے پڑھے جاتے ہیں, زبان پر فالش گر جائے, ہاتھ پر فالش گر جائے, اب کوئی کتاب لکھ کر دکھا دیں, کچھ بھی نہیں کر سکے گا. ہمارے حضرت والا نے فرمایا کہ ایک شخص حافظ قرآن تھے, فالش ہو گیا, سورہ فاتحہ بھی یاد نہیں رہی, الحمدللہ رب العالمین سورۃ الفاتحہ بھی ان کو یاد نہیں رہی فالج ہو جانے کی وجہ سے. تو اپنے کمال کی طرف نظر نہیں رہنی چاہیے, اللہ تعالیٰ کی طرف نظر رہنی چاہیے کہ اللہ آپ کا احسان ہے کہ مجھے آپ نے اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرما دیا. فرمایا کہ اگر بادشاہ بھنگی سے کہے کہ میرے خزانے میں قیمتی موتی رکھا ہوا ہے, جاؤ لوگوں کو جا کر دکھاؤ, تو بھنگی کو خوش ہونا چاہیے کہ بادشاہ نے مجھے اپنی خدمت کے لیے قبول کیا, ورنہ اور لوگ بھی تو بیٹھے تھے, بادشاہ ان سے بھی وہ کام لے سکتا تھا, اتنے لوگوں میں, اتنی رعایا میں بادشاہ نے مجھے قبول کیا. تو اگر اللہ تعالیٰ دین کا کوئی کام لے رہے ہیں, کسی قسم کا بھی کوئی کام لے رہے ہیں, تو اللہ تعالیٰ کا احسان ماننا چاہیے, شکر ماننا چاہیے, اے اللہ آپ کا احسان ہے کہ آپ نے مجھے قبول کیا کہ میں یہ دین کا کام کر رہا ہوں. ہمارے حضرت والا فرماتے تھے کہ میری کتابوں کو جو تقسیم کرے گا اور اپنے پیسے لگائے گا, وہ قیامت کے دن جب اپنا صدقہ جاریہ دیکھے گا تو خوشی کے مارے مجھے گلے سے مجھے اٹھا گود میں اٹھا لے گا, اتنا وہ خوش ہوگا اپنا صدقہ جاریہ دیکھ کر کہ اللہ میرا تو یہ عمل ہی نہیں, یہ میں تم نے جو فلاں فلاں جگہ کتابیں تقسیم کی تھی وہ ہے. بلغو عنی ولو آیا، ایک دین کی چھوٹی سے چھوٹی بات ہو اللہ تعالیٰ موقع دے رہے ہیں، یہ مت دیکھے میری داڑھی نہیں ہے۔ فرمایا حضرت حکیم الامت تھانوی فرماتے تھے کہ میں جو بات اپنے اندر محسوس کرتا ہوں وہی لوگوں کو بیان کرتا ہوں۔ اتنے بڑے حکیم الامت، مجدد الملت، داڑھی نہیں ہے، دوسروں کو داڑھی کی تلقین کریں، خوش شوق ہوگا، نماز نہیں پڑھی ہوتی ہے، سستی ہوتی ہے، دوسروں کو یہ بعض لوگ کہتے ہیں قرآن میں جو آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، وہ بات کیوں کہتے ہو جو خود نہیں کرتے؟ ٹھیک ہے، لیکن یہ بھی تو ہے، ایک آیت بھی ہو تو وہ پہنچاؤ، ایک حدیث آتی ہے لوگوں کو پہنچا دے۔ دین کی کوئی بات سنی، ساتھ فلم خود دیکھ رہا ہے، خود گناہوں میں لگا ہوا ہے، لیکن ایک جذبہ، ایک محبت اللہ تعالیٰ کی ہے، چھوڑنا چاہتے ہیں تو جو جس کے بارے میں پتا ہے کہ میرا یہ فلاں دوست ان گناہوں میں لگا ہوا ہے، اس کو نصیحت کریں کہ دیکھو کتنا بڑا گناہ ہے۔ اب اس کو تو پتا نہیں کہ یہ جو نصیحت کر رہا ہے یہ خود اس گناہ میں مبتلا ہے، کتنا بڑا گناہ ہے۔ اگر اس حالت میں موت آ گئی تو میں اللہ تعالیٰ کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ پچھلے دنوں حضرت والد صاحب کے پاس مفتی احسان اللہ شائق صاحب دامت برکاتہ ہم آئے تھے ملنے کے لیے، ان کی کتاب میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک شخص فلم یا ڈرامہ کچھ دیکھ رہا تھا تو اس میں کوئی ہنسی کا منظر آیا، دیکھیں جو جس حال میں مرے گا اسی حال میں اٹھایا جائے گا۔ اب دیکھیں جو آدمی بات کر رہا ہے وہ خود بھی تو سن رہا ہے نا، ابھی گناہ میں مبتلا نہیں، خدا نہ خاصا آگے تو ہو سکتا ہے۔ تو ڈرامہ دیکھ رہا تھا یا جو بھی منظر تھا، ہنسنے لگا، ہنسا، منہ کھلا اس کا، اسی حالت میں انتقال ہو گیا، اسی حالت میں انتقال ہو گیا۔ اب گھر والے منہ بند کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، منہ بند ہی نہیں ہو رہا، جو جس حال میں مرے گا اسی حال میں اٹھایا جائے گا۔ تو یہ نہیں ہے کہ میری داڑھی اگر نہیں، میں نماز نہیں پڑھتا، میرا ٹخنا چھپا ہوا ہے تو میں کسی کو نصیحت بھی نہیں کر سکتا۔ اس پر غیرت آئے گی کہ یار میں دوسروں کو نصیحت کر رہا ہوں، خود اس پر عمل ہی نہیں ہے میرا، شوق ہوگا کہ دوسروں کو، اب وہ پتا چلا کہ اس نے ٹی وی وسیع چھوڑ دی۔ ایک جاننے والے کوئی بیان نہیں کرتے، کچھ بیان نہیں، ایک دفعہ ٹیکسی میں آ رہے تھے، داڑھی ماشاء اللہ ہے، تو ٹیکسی والے نے کوئی دین کی بات پوچھی، داڑھی دیکھ کر انہوں نے دین کی باتیں کرنا شروع کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے وہ موجود ہے ہر دل میں، عشق دفینہ، ملتا نہیں یہ بے خون و پسینہ، نصیحت کرنا شروع کر دی، اللہ والوں کی باتیں سنی ہوئی تھی۔ ٹیکسی ڈرائیور نے سائٹ پہ ٹیکسی روکی اور زاروں قطار رونے لگا، زاروں کا، اللہ تعالیٰ نے ہر مومن کی زبان میں اثر رکھا ہے، ہر اللہ تعالیٰ نے کس میں کیا ہنر رکھا ہے اس کو پتا ہی نہیں میرے اندر کون سی صلاحیت ہے۔ جس طرح ایک شیر کا بچہ بکریوں کے ساتھ رہتا تھا، سمجھتا تھا میں بھی بکری ہوں، ایک دن جب اپنی شکل دیکھی تو پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے شیر بنایا ہے، میں تو شیر ہوں۔ تو میرے دوستوں اور ساتھیوں، یہ نہیں سوچنا چاہیے مجھ سے جو عمل ہی نہیں ہو رہا، جب مجھ سے میری نمازیں نہیں ہو رہی تو میں دوسروں کو کیوں نصیحت کروں، جب میرا خود ٹکنا چھپا ہوا ہے تو میں دوسروں کو کیوں نصیحت کروں۔ یہ جو باتیں ہوتی ہیں اس کا مطلب ہوتا ہے اثر نہیں ہوگا، لیکن گناہ نہیں ہے۔ جس طرح ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ خاتون پردے سے آئیں اور کہا کہ حضرت میرا بیٹا گڑ بہت کھاتا ہے، آپ نصیحت کر دیجئے۔ اس اللہ والے نے کہا کل اپنے بیٹے کو لانا۔ دوسرے دن وہ خاتون لائی، کہا حضرت نصیحت کر دیجئے، کہا بیٹا گڑ اچھی چیز نہیں ہے، مت کھایا کرو، نقصان ہو جائے گا آپ کا۔ وہ عورت تو غصہ ہو گئی، یہ آپ چھوٹی سی بات تھی، آپ کل بھی کہہ سکتے تھے، اس کے لیے آپ نے دوبارہ مجھے تکلیف کیوں دی؟ کہا کل تک میں خود بھی گڑ کھاتا تھا، کل تک میں خود بھی گڑ کھاتا تھا، میں نے گڑ چھوڑا ہے، اب اس کو نصیحت کی ہے۔ یہ اثر ہوگا اس کی بات میں جو اب عمل کرتا ہے۔ جیسے ابھی مفتی صاحب نے شعر سنایا کہ خود میں یا یقین نہیں ہے دوسروں کو کیا بات بیان کرے گا، جب نور ہی نہیں خود ہی دل میں تو ممبر پہ وہ کیا برسائیں گے، خود اپنے دل میں ہی نور نہیں ہے تو ممبر پہ جا کر کیا برسائے گا، لیکن جب بات بار بار کرے گا، بار بار پتھر پر قطرہ گرتا رہے ایک دن آئے گا اس میں سوراخ ہو جائے گا۔ جب بار بار دین کی بات کرے گا، بار بار دین کی بات کرے گا، اسی لیے تو ذکر کا حکم ہے، اسی لیے تو ذکر کا حکم ہے کہ بار بار جب اللہ کے نام کی ضربیں لگیں گی، جب لا الہ الا اللہ کی ضربیں لگیں گی تو ایک دن دل میں اللہ تعالیٰ کا نور بھی آ جائے گا۔ گناہ ہو رہا ہے، شیخ کا بتایا ہوا وظیفہ پورا کریں، شیخ نے جو وظائف بتائے ہیں قرآن پاک کی تلاوت کا، مناجات مقبول کا، اللہ اللہ کے اسم ذات کی تسبیح، لا الہ الا اللہ کی تسبیح، استغفار کی تسبیح، درود شریف کی تسبیح، یہ معمول پورا کرتے رہیں، ایک دن آئے گا ذکر کی برکت سے روح میں انشاءاللہ طاقت آ جائے گی، نفس کو پچھاڑ دے گا. اللہ تعالی ہمیں اپنے بزرگوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور شیخ کے سامنے مٹ کر رہنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت مولانا منصور صاحب دامت برکاتہم شیخ الحدیث ہے. علامہ یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت کو بھیجا تھا ساؤتھ افریقہ میں حدیث پڑھانے کے لیے. وہ فرماتے ہیں ڈگریاں شیخ کے قدموں میں نیلام ہوئیں, ڈگریاں شیخ کے قدموں میں نیلام ہوئیں. کتنی بھی بڑی ڈگریاں ہیں, جب پتہ چل گیا تحقیق کر لی. جس طرح شادی سے پہلے جتنی تحقیق کرنی ہے کر لو کہ لڑکی والے کیسے ہیں یا لڑکے والے کیسے ہیں, ان کے حالات کیسے ہیں, ان کے عقائد کیسے ہیں, عقیدہ صحیح ہے یا نہیں ہے, بدعات میں مبتلا تو نہیں ہے, شرک میں مبتلا تو نہیں ہے, اور کوئی مسئلہ تو نہیں ہے عقائد کا, سب تحقیق کر کے حالات معلوم کر کے دھوکے باز تو نہیں ہے وغیرہ وغیرہ, نکاح ہو گیا. اب تحقیق نہیں کی جاتی کہ تمہارا عقیدہ کیا ہے, یہ کیا ہے, وہ کیا ہے. تو شیخ کرنے سے پہلے جتنی تحقیق کرنی ہے کر لیں, فلاں مفتی صاحب سے, فلاں عالم سے, فلاں بزرگ سے جن پر ہمارا بھروسہ ہے. جب ہر جگہ سے تحقیق ہو گئی, ہر جگہ سے معلوم ہو گیا کہ جہاں آپ جا رہے ہیں وہاں بدعات نہیں ہے, شرک نہیں ہے, وہاں پر سنت کی تعلیم ہے, اب اپنی عقل کو ایک طرف رکھ دیں. ابھی کچھ دن, دو دن پہلے ہی حضرت والد صاحب دامت برکاتہم فرما رہے تھے کہ حضرت حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے جو اپنے شیخ کی بات سمجھ میں اگر نہیں آتی, حاجی امداد اللہ صاحب حاجی مکی رحمۃ اللہ علیہ کی بات, تو میں وہ بات اس خانے میں رکھ دیتا ہوں جو بات سمجھ میں نہیں آئی. دنیا کی بہت سی باتیں ہیں ہمیں سمجھ میں نہیں آتی. بار بار ایک مثال دیتا ہوں, موبائل سمجھ میں آتا ہے؟ سمجھ میں کا مطلب یہ کہ کس طرح بڑی بڑی کتابیں جا رہی ہیں, بڑی بڑی فائلیں ای میل واٹس ایپ ہو رہی ہیں, بڑے بڑے بیانات, دو دو گھنٹے کے بیانات جا رہے ہیں. کہاں پر؟ وہ امریکہ میں ہمارا دوست ہے, وہ آسٹریلیا میں ہمارا دوست ہے, جہاں جہاز بھی پتہ نہیں کتنے 12-15 گھنٹوں میں پہنچتا ہے, لیکن یہ بیان ایک منٹ میں پہنچ گیا, ایک منٹ بھی نہیں لگا. یہ سمجھ میں آتی ہے یہ بات؟ نہیں آتی, لیکن چونکہ دیکھ رہے ہیں اس لیے کہتے ہیں ہاں کچھ نہ کچھ ہے. یہی معاملہ یہاں پر رکھ لیں کہ بات سمجھ میں نہیں آئی, لیکن یہ تو پتا ہے کہ اللہ والوں کا بھروسہ ہے, بزرگوں کا بھروسہ ہے, مشائخ کا بھروسہ ہے. بس اللہ کا نام لیں. حضرت شیخ الاسلام حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کے سمجھ لیں حضرت کے, ان مفتی صاحب کے, حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب پھپا لگتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ حضرت والد صاحب دامت برکاتہم کے پاس آتے ہیں. اگر یہاں پر بدعات کی تعلیمات ہوتی, شرک کی باتیں ہوتی, سنت کی باتیں نہ ہوتی, تو آپ بتائیے حضرت شیخ الاسلام حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب, آپ بھانجا ہی سمجھ لیں, جانے دیتے یہاں پر؟ پھر انہوں نے ہی حضرت والد صاحب دامت برکاتہم کی ملاقات کرائی, حضرت شیخ الاسلام حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم سے. پھر حضرت کا نزول جو تھا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کا, وہ دیکھنے جیسے تھا. علم کے پہاڑ, خود اللہ والے, اللہ والوں کی اولاد, اتنے بڑے مدرسے کے بڑے استاد شیخ الحدیث, پورے عالم اسلام میں حضرت کو پہچانا جاتا ہے. لیکن اتنی عاجزی تھی کہ میں آپ کو کیا بتاؤں. جب حضرت والد صاحب نے ہدیہ پیش کیا تو حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے وہ لفافہ اپنے پیشانی میں رکھ دیا, اپنا عرض کیا. حضرت والد صاحب نے عرض کیا کہ حضرت آپ کبھی تشریف لائیں, کہ میری خوش نصیبی ہوگی کہ میں اگر آپ لوگوں کے یہاں آؤں گا, لیکن میں وعدہ نہیں کرتا کیونکہ میں بہت مصروف ہوں, آپ کو بتائیے. یہ پھر ان مدارس کے طلبہ کیوں آتے ہیں؟ وہ جانے دیتے؟ اتنے بڑے مدرسے کے بڑے وہ جانے دیتے؟ تو یہ جب بات ہم دیکھ رہے ہیں یہ چیزیں, تو اب کوئی بات سمجھ میں اگر نہیں آئی تو اس کو اس خانے میں رکھ دیں جس میں دنیا کی اور بھی بہت سی باتیں سمجھ میں نہیں آتی. انتظار کریں, انتظار کرتے رہیں. ہاں, جو بات بالکل صاف صاف ہے, شیخ معصوم نہیں ہو سکتا, صاف نظر آ رہا ہے. خدا نہ کسی جگہ کی میں بات کر رہا ہوں, شرک کی بات ہے, بدعات کی بات ہے, مفتیان کرام فرماتے ہیں ٹھیک یہ بدعت ہے, آپ اطلاع کریں. شیخ رجوع نہیں کرتے, ایسے شیخ کو ہی چھوڑ دیں جو بدعات میں شرک میں مبتلا ہو. لیکن چھوٹی چھوٹی باتوں کو دیکھ کر خود پریشان ہونا اور دوسروں کو جا کر پریشان کرنا, حضرت حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میرے پاس دو قسم کے لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے. حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ مجدد, میرے پاس دو قسم کے لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے, یا تو بلا کا عالم ہو, زبردست جید عالم ہو, کہ جو بات قرآن و حدیث جو بات شیخ کی دیکھی, فلاں قرآن کی آیت, فلاں حدیث, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل, صحابی کا عمل, تابعی کا عمل, تبع تابعین کا عمل, ان کا قول ٹھیک ہے, صحیح ہے, اتنا زبردست عالم ہو, ہر چیز پہ اس کی نظر ہو, یا پھر بلا کا عاشق ہو. جب پتا چل گیا کہ میں اہل حق والوں کے پاس جا رہا ہوں, اب اپنی عقل کو چھوڑ کر وہاں کچھ دن رہ لیں, عقل نہ چلیں. آج اگر کوئی عالم بھی ہے لیکن کیا اس کی ہر حدیث پر نظر ہے؟ ایک بزرگ تھے, وہ نماز پڑھ رہے تھے, اللہ والے بڑی عمر کے تھے, تو نماز میں سجدے کی حالت میں سنت طریقہ یہ ہے, آج ہم بیانات کرتے ہیں لیکن ہمیں نماز سنت کے مطابق پڑھنے نہیں آتی, سنت کے مطابق نماز پڑھنے نہیں آتی. اگر ہم کہیں بیان کرنے گئے ہیں تو وہاں پر جب لوگ دیکھیں گے امام صاحب یا کوئی بھی کہ ماشاءاللہ بیان کر رہے ہیں, نماز سنت کے مطابق نہیں ہے, ان کو نماز سنت کے مطابق پڑھنے نہیں آتی, بیان کا اثر نہیں ہوگا. سنت سنت تو کر رہے ہیں, نقش قدم نبی کے ہیں, جنت کے راستے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے, لیکن نماز میں ہی جب اس شخص کی سنت پر عمل نہیں ہے تو بقیہ زندگی میں سنت پر کیا عمل ہوگا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں حضرت والا نے 51 سنتیں لکھی ہیں, تقریباً سب پر ہمارا عمل ہوگا انشاءاللہ تعالی. کچھ بس پتہ نہیں ہے کہ یہ سنت ہے, اور کچھ سنتیں ایسی ہیں جن میں عمل نہیں ہے, جن میں خاص طور پر جو ایک بات دیکھی جاتی ہے, جو نظر آتی ہے, وہ ہے ہاتھ کا باندھنا. ہاتھ کس طرح باندھنا ہے ہمیں سنت کے مطابق طریقہ نہیں پتا, تو اس طرح ہاتھ باندھنے چاہیے دونوں, یہ دونوں ہاتھ. ہمارے استاد نے اس کی مثال اس لطیفے سے سمجھائی کہ کس طرح ہاتھ باندھنے ہیں. کئی دفعہ سنا ہے یہ لطیفہ کہ دو سکھ بیٹھے تھے اور ایک نے دوسرے سے کہا کہ میں نے سنا یہ کہ لوگ کہتے ہیں جب رات کے 12 بجتے ہیں تو ہماری عقل معاف ہو جاتی ہے. کہاں یا میں نے بھی یہی سنا ہے. کہ بس آج میرے گھر پہ آ جانا, 12 سے پہلے دونوں گھڑی کو دیکھیں گے, 12 بجے کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ہماری عقل ختم ہو جاتی ہے. اب دونوں بیٹھے گھڑی کو دیکھ رہے ہیں 12 بجے, تو پہلے سکھ نے کہا کہ کچھ ہوا کہ نہیں, دوسرے نے کہا کچھ ہوا کہ نہیں, ایک نے کہا ہاں ایک چیز ہوئی ہے. کہ کیا؟ کہا وہ جو دو سوئیاں ہوتی ہیں ان میں وہ سوئیاں غائب ہو گئی ہیں, ایک نظر آ رہی ہے. اب ہمارے استاد نے فرمایا ہاتھ کس طرح باندھنا ہے؟ جس طرح جب 12 بجتے ہیں دونوں سوئیاں اوپر نیچے ہوتی ہیں, اسی طرح نماز میں جو ہاتھ باندھنے ہیں وہ اسی طرح باندھنے ہیں, دونوں ہاتھ اسی طرح ہوں. اس طرح یہ 12:05 یا 11:55 نہیں ہونے چاہیے, 12 بجے. بس آسان سا طریقہ ہے سنت کے مطابق. اب دیکھیں نماز تو پڑھنی ہے نا, انشاءاللہ فرض ہے ہمارے اوپر, اگر اس میں سنت کا نور آ جائے, اب جب ہم ہاتھ بند کریں گے باندھیں گے فوراً سنت یاد آ جائے گی. شروع شروع میں تکلف ہوگا, بار بار دھیان دینا پڑے گا, لیکن پھر عادت ہو جائے گی. اب جس شخص کی نماز, اب جب آپ دیکھیں ہم بیان کرنے گئے ہیں وہاں میں ہاتھ اس طرح باندھ کر نماز پڑھ رہا ہوں, وہاں جو امام صاحب ہیں وہ کیا سوچیں گے؟ اتنا نام سنا تھا کہ ایسا زبردست بیان کرتے ہیں, کیا خوب ان کے یہاں سنت کی تعلیمات ہیں. اب حضرت والا فرماتے ہیں فرسٹ امپریشن از لاسٹ امپریشن, مشہور جملہ. نماز صحیح نہیں ہے, بیان کیا سنت کے مطابق ہوگا, پورے شیخ کی محنت ضائع, اور کتابیں تقسیم ہو رہی ہیں, کتابیں پڑھی جا رہی ہیں, عمل نہیں ہے. تو سنت سجدے میں سنت طریقہ یہ ہے کہ جب ہاتھ آدمی رکھے, مردوں کے لیے بات ہو رہی ہے, تو سنت طریقہ یہ ہے, مردوں کے لیے بات میں کر رہا ہوں, عورتوں کے لیے بات نہیں کر رہا. مردوں کے لیے سنت یہ ہے جب سجدے میں جائیں تو دونوں جو کونیاں وہ اوپر اٹھی ہوئی ہوں. تو وہ جو بزرگ تھے اللہ والے تھے, ان کی دونوں کونیاں بچھی ہوئی تھی زمین پر. ایک صاحب آئے اور کہا کہ اتنے بڑے اللہ والے ہیں, وہی اتنے بڑے آپ اللہ والے ہیں اور نماز سنت کے مطابق نہیں پڑھ رہے. کہا کہ حدیث میں, ان بزرگ نے کہا ہاں. کہا آپ کی تمام احادیث پر نظر ہے یا صرف ایک ہی حدیث پر نظر ہے؟ کہ کیا مطلب؟ کہا کہ میں بوڑھا ہوں, میں ہاتھ اوپر نہیں رکھ سکتا, میں ہاتھ بچھا کر اس لیے نماز پڑھ رہا ہوں, آپ نے تو مجھے میرا دل آپ نے دکھایا ہے, آپ کو ہر بات معلوم ہونی چاہیے, میں بوڑھا ہوں, جب شریعت میں بیٹھ کر نہیں لیٹ کر نہیں اشاروں سے مجبوری میں نماز پڑھنے کی اجازت ہے, تو یہ کیا معاملہ؟ تو ایک حدیث ہم دیکھ لیتے ہیں اور اپنے بزرگوں پر فتوے لگا دیتے ہیں. آج ہی ایک صاحب کا فون آیا کہ میں فلاں جگہ ہوتا ہوں, میں نے اوپر والد صاحب نے بڑے تفصیل سے مضمون بیان کیا ہے, ابھی اس کا موقع نہیں, میں مختصر عرض کر رہا ہوں. میں نے یہ ٹوپی خانقاہی ٹوپی پہنی ہوئی تھی جو اوپر اٹھی ہوئی ہے, تو مجھے ایک عالم نے یہ کہا کہ یہ کیا تم نے ٹوپی پہنی ہوئی ہے؟ عالم وہی نظر نہیں, بس ایک حدیث دیکھ لی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے وہ بیٹھی ہوئی ٹوپی پہنتے تھے, دوسرے پہ فتویٰ لگا دیا. وہاں جب وہ جس جگہ بیٹھے تھے وہاں کچھ بیان سمجھ لے ہو رہا تھا, تو ان صاحب کی ان مولانا نے ٹوپی تک اتروا دی, ٹوپی اتارو, یہ اونچی ٹوپی تم نے پہنی ہے, یہ ہے ہی نہیں, اتارو اس کو. ایک حدیث پر نظر ہے, دوسری حدیثوں پر نظر ہی نہیں ہے, اور بیچارے کو سب ہنس رہے ہیں وہاں پر اس کے اوپر. یہ کیا ہے؟ علم کی کمی یا محبت کی کمی. اگر مجھے اپنے بزرگوں پر بھروسہ دیکھتا, محبت ہوتی, عقیدت ہوتی, اور پتا ہوتا کہ میرے جو شیخ ہیں وہ جان دے دیتے ہیں لیکن سنت کو نہیں چھوڑتے, تو وہ کیوں اس طرح ساری زندگی شیخ العرب العجم عارف اللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب نے کیوں اونچی ٹوپی پہنی تھی؟ حضور صلی اللہ, اب سنیے آپ علم کی کمی کا نقصان, اب سنیے. حضور مشکات کی شرح مرقات ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تین قسم کی ٹوپیاں ہوتی تھیں. اب سنیے, میں اس پر عرض کر رہا ہوں کہ صرف ایک حدیث جو علماء ہیں وہ سمجھتے ہیں, کتنی احادیث ہیں. صرف امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مجھے 500,000 حدیثیں یاد ہیں, 500,000. ہم سمجھتے ہیں کہ حدیث کی صرف 6 کتابیں ہیں, بخاری شریف, مسلم شریف, ابو داؤد, ترمذی, نسائی, ابن ماجہ, بس. اس کے علاوہ کوئی حدیث کی کتاب ہی نہیں ہے, چونکہ ان کو سیاہ ستہ کہا جاتا ہے. مشہور یہ کتابیں ہیں, اس کے علاوہ اور بھی بے شمار کتابیں ہیں. ایک حدیث کی کتاب ہے مسند امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ, جنہوں نے جہاں سے پوری چھپی ہے, شاید 3 لوگ مل کر بھی وہ کتاب نہیں اٹھا سکتے, 3 لوگ مل کر بھی وہ کتابیں نہیں اٹھا سکتے اکیلے, اتنی عرب جلدوں میں وہ کتاب ہے. ابھی دارالعلوم کراچی میں حدیث کے اوپر ایک کام ہو رہا ہے, البلاغ میں اس کی تفصیل لکھی ہے 5-6 مہینوں پہلے, وہ جا کر پڑھے. کتنی محنت ہو رہی ہے, یہ حدیث کا فن آسان نہیں ہے, آسان نہیں ہے. یہ بس ایک حدیث دیکھ لی اور دوسروں میں فتوے لگانا شروع کر دیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 3 قسم کی ٹوپیاں تھیں. پہلی قسم کی ٹوپی بیٹھی ہوئی ٹوپی ہوتی تھی, چپکی ہوئی, یہ بھی سنت ہے. حضور نے جو ایک دفعہ عمل کر لیا سنت ہے, بیٹھی ہوئی ٹوپی, چپکی ہوئی سر سے. دوسری ٹوپی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی, اوپر کو اٹھی ہوئی تھی. اور تیسری ٹوپی تھی وہ ایسی تھی جس سے کان بھی ڈھک جاتے ہیں. اس کو آپ اس طرح آج کل کے زمانے میں سمجھ لیں جیسے سردیوں میں جو ٹوپی پہنی جاتی ہے وہ سمجھ لیں, یا اس زمانے میں جو بھی ہوگی, لیکن کان ڈھکے ہوئے ہوتے تھے. ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ہمارے زمانے کے بعض مشائخ یہ اونچی ٹوپی پہنتے ہیں. ہر چیز سنت کے مطابق ہو گئی, جو اونچی پہن رہا ہے وہ بھی سنت کے مطابق ہے, جو بیٹھی ہوئی پہن رہا ہے وہ بھی سنت کے مطابق ہے. کیوں ایک دوسرے پر اعتراض کر کے حدیث کا انکار کر رہے ہیں؟ عملی طور پر, زبانی طور پر نہیں, عملی طور پر. کیوں دوسرے کا ہم نے دل دکھایا؟ کیوں ہم نے اس کی ٹوپی ہی اتروا دی؟ اپنے بزرگوں پر بھروسہ نہ ہونے کی وجہ سے, اپنے مشائخ پر بھروسہ نہ ہونے کی وجہ سے, ان سے محبت نہ ہونے کی وجہ سے, اور حدیث پر نظر نہ ہونے کی وجہ سے. حدیث یہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا, اب ایک مومن کا دل ٹوٹ گیا, اتنے لوگ بیٹھے ہیں سب کے سامنے اس کی ٹوپی اٹھا دی گئی, اس مومن کا دل ٹوٹ گیا, بیچارہ رو رو کے فون کر رہا ہے کہ میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے. اب اندازہ کیجئے. اس لیے حضرت تھانوی فرماتے ہیں, یہاں تو بلا کے عالم ہو کہ ہر دین کی جزیات اور کلیات پر فوراً نظر جاتی ہو کہ یہ حدیث, یہ عمل, یہ عمل, یہ حدیث. دوسرا, بلا کا عاشق ہو. فرمایا عالم ایسا کم ہوں گے ایسے جن کی ایسی گہری نظر ہو سیرت پر, حضور کے اقوال پر, حضور کے افعال پر, صحابہ کے اقوال پر, ان کے افعال پر, تابعین, تبع تابعین, اور بھی بہت کچھ باتیں ایسی ہیں جو آدمی ممبر سے نہیں بیان کر سکتا کیونکہ وہ مدارس میں پڑھائی جاتی ہیں, وہ عام لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئیں گی. کہا جاتا ہے کہ بات وہی کرو جو سامنے والے کو سمجھ میں آئے, تو اس سمجھانے کے لیے اتنی ہی بات کافی ہے جو میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے عرض کی. تو فرمایا کہ عالم ایسا اگر ہو تو یہ بہت کم ایسے ہوتے ہیں جن پر دین پر دین کی ایسی نظر ہو, وہ بہت کم ہوتے ہیں. عاشق بن جاؤ, عاشق بن جاؤ. جس طرح ایک آدمی خوشیاں منا رہا تھا, بھنگی غالباً تھا, جو بھی خوشیاں منا رہا ہے, کسی نے کہا کیا ہوا؟ تو کہا کہ وہ برابر میں جو گاؤں شہر ہے وہاں جو بادشاہ ہیں اس کی بیٹی سے میری شادی ہونے والی ہے, اس کی خوشیاں ہیں. کہا نالائک, میں ابھی وہیں سے آ رہا ہوں, وہاں تو کوئی ایسی خوشی نہیں ہے. کہا دیکھو شادی ہوتی ہے دو طرف سے, 50% لڑکے والے راضی ہوں, 50% لڑکی والے راضی ہوں. میں لڑکے والا ہوں, میں تو راضی ہوں. اب وہ راضی ہو یا نہ ہو یہ اس کی خوشیاں ہیں. تو فرمایا اب عاشق بن گیا, اس کی مرضی ہے. حضرت والد صاحب نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص بہنگا ہو، ناک کٹی ہوئی ہو، گند بہ رہا ہو، ہونٹ کٹا ہوا ہو، عیب بھرے ہوئے ہو اس کے اندر، منہ سے رال بہ رہی ہو، اور وہ کہتا ہے کہ میں دنیا کی یہ جو حسین ترین عورت ہے اس سے میں محبت کرتا ہوں، کوئی ہے جو اس پر کیس کرے کہ کیوں محبت کرتے ہو؟ فرمایا لیکن اگر وہ یہ کہے کہ مجھے معشوق بناؤ، مجھ سے محبت کرو، تو اب جو ہے ناک کی اٹھان دیکھی جائے گی، جسم دیکھا جائے گا، سو عیب نکالے جا سکتے ہیں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ کے عاشق بن جاؤ، اللہ تعالیٰ کہ اللہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، گناہگار ہوں، نالائق ہوں، کمی نہ ہوں، جیسا بھی ہوں، آپ سے محبت کرتا ہوں، آپ سے میں محبت کرتا ہوں، مجھے معاف کر دیجئے، کام بن جائے گا انشاءاللہ۔ تو اللہ والوں سے محبت، یہ اللہ والوں کی جو محبت ہے یہ قیامت کے دن انشاءاللہ کام ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ایک صحابی نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ فرمایا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تم نے کچھ قیامت کی تیاری بھی کی ہے؟ اے نبی کریم میں تشریح کے ساتھ عرض کرتا ہوں، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس کوئی زیادہ نفلی عبادتیں نہیں ہیں، بس فرض واجب سنت موقع کر لیتا ہوں، لیکن آپ سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں، میں آپ سے بہت، یہی صحابہ کا جو عمل تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں صلی اللہ علیہ وسلم اس کے والد سے زیادہ، اس کی اولاد سے زیادہ، تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤں، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اپنی جان سے بھی زیادہ میں اس کو محبوب نہ ہو جاؤں، تب تک تم کامل مومن نہیں ہو سکتے۔ تو صحابی نے فرمایا کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے محبت کرتا ہوں سب سے زیادہ۔ فرمایا سنو، المرء مع من احب، المرء مع من احب، آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ جملہ فرمایا المرء مع من احب، اس دن ہم اتنا خوش ہوئے، اتنا خوش ہوئے کہ عید کے دن میں اتنا خوش نہیں ہوتے تھے، بشارت مل گئی نا، ہم حضور سے محبت کرتے ہیں، المرء مع من احب، آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ دیکھیں کتنا آسان ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا جو نبوت کا دعویٰ کرے، جو اس پر یقین رکھے کسی قسم کے ذریعے سے، میں نبی ہوں فلاں، اس کی ہاں میں ہاں ملائے، وہ مرتد اور کافر زندیق ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، کوئی نبی نہیں آئے گا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی آئیں گے، حضور کے امتی بن کر آئیں گے، حضور کی شریعت پر چلیں گے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی۔ تو اب اللہ والے ہیں، مشائخ ہیں، علماء ہیں، ان سے جو محبت کر لیں اللہ تعالیٰ انہی کے ساتھ انشاءاللہ حشر فرمائیں گے۔ حضور سے محبت کہاں سے ملے گی؟ اللہ والوں کی صحبت میں جب رہیں گے تب پتہ چلے گا کہ حضور کی محبت کیا ہوتی ہے۔ تو آج اس زمانے میں جس سے مناسبت ہو، ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ بیان فرمایا، بیان کے بعد ایک صاحب آئے اور کہا کہ حضرت آپ کی پوری تقریر کا خلاصہ بتا دوں۔ کہا جی بتاؤ، بے ادب بھی ہوتے ہیں ہر بازے۔ تو حضرت میں نے فرمایا بتاؤ، کہ آپ کی تقریر کا خلاصہ یہ ہے کہ ساری دنیا آ کر آپ سے ہی بیعت ہو جائے۔ حضرت والا نے فرمایا میں نے کب کہا یہ جملہ؟ اختر تو بار بار کہتا ہے کہ اے اللہ جس کو مجھ سے مناسبت ہو اے اللہ اس کو مجھ سے جوڑ دیجئے، اور جس کو مجھ سے مناسبت نہ ہو اور وہ مجھ سے جڑا ہوا ہے تو اے اللہ اس کو ایسی جگہ پہنچا دیجئے جہاں اس کو مناسبت ہو۔ غالباً اسی کتاب میں وہ جملہ موجود ہے۔ میں اللہ جی کے حضرت والا کا اخلاص دیکھیے، یہی حضرت والے صد احمد برکات ان کی دعا ہوتی ہے۔ میں اللہ تعالیٰ سے کہتی ہوں، یہ پیری مریدی دکان نہیں ہے کہ میرے پاس آؤ، فلاں کے پاس اچھا آئٹم نہیں ہے، ہم جو چیز دیتے ہیں وہ کسی کے پاس نہیں۔ دیکھیے اللہ والے ایسے ہوتے ہیں، میں اللہ تعالیٰ سے کہتا ہوں کہ آپ کے علم میں جس طرح الفاظ لکھے ہیں اسی طرح پڑھوں گا، آپ کے علم میں اختر سے جن کا تعلق، اختر سے جن کا تعلق میرے اور میرے احباب کے لیے مفید ہو ان کو مجھ سے جوڑ دیجئے، اور جن کا تعلق آپ کے علم میں اختر سے مفید نہ ہو تو اے خدا آپ ان کو وہاں پہنچا دیں جو ان کے لیے مفید ہو۔ اپنے احباب کے لیے دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ ان کو مجھ سے مناسبت نہیں، اے اللہ ان کا وقت ضائع نہ ہو, ان کو وہاں پہنچا دیجئے جہاں ان کو مناسبت ہو, مفید ہو. آپ بتاؤ اس سے زیادہ اخلاص اور کیا پیش کر سکتا ہوں, میری یہ دعا کیسی ہے, کیا یہ اخلاص نہیں ہے؟ میر صاحب نے عرض کیا کہ اس سے بڑھ کر کیا اخلاص ہوگا, میرے نزدیک تمام طالبین شہزادے ہیں, شہزادے ہیں. دیکھیں یہ اللہ والے اپنے جو احباب ہوتے ہیں ان کو شہزادہ سمجھتے ہیں. کوئی کہے پھر ڈانٹتے کیوں ہیں, پھر ڈانٹتے کیوں ہیں, خانقاہ سے کیوں نکال دیتے ہیں؟ فرمایا اس کی مثال ایسی ہے کہ اگر شہزادہ کوئی غلطی کرتا ہے اور بادشاہ جلا سے کہتا ہے کہ میرے بیٹے نے اتنی بڑی کوتاہی کی ہے, اس کو کوڑے لگاؤ. اب آپ اندازہ کیجئے اس جلاد کی حالت کیا ہوگی کہ ایک طرف کوڑا مارنا ہے شہزادے کو, دوسری طرف بادشاہ کو دیکھتا رہے گا کہ ایسا نہ ہو کہ بادشاہ کہے بس اور میں دیکھ نہ سکوں, کوڑا لگا دوں, میرا نقصان نہ ہو جائے. تو جس طرح وہ جلاد شہزادے کو کوڑا مارتا ہے اور ساتھ ساتھ ڈرتا رہتا ہے کہیں زور سے نہ لگ جائے, کہیں زیادتی نہ ہو جائے, کہیں بادشاہ کی نظر نہ بدل جائے, تو اسی طرح اللہ والے جو ہوتے ہیں وہ بھی ایک جو سختیاں کرتے ہیں, ناراض ہوتے ہیں, نکالتے ہیں, وہ بھی اسی وجہ سے نکالتے ہیں. بعض کہتے ہیں کہ ہمارا نقصان ہو جائے گا, بعض کہتے ہیں ہمارا نقصان ہو جائے گا, اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ کئی لوگوں نے یہ بات کی, وہ فلاں کو نکال دیا, وہ پیچھے ہٹ گیا. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعض صحابہ, تفصیلی واقعہ ابھی موقع نہیں, تین صحابہ سے بات چیت بند کر دی, بائیکاٹ کر دیا, جن میں سے ایک حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. کعب بن مالک, حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے, بات چیت نہیں کرنی. مسجد جاتے تھے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے رہتے تھے, لیکن جیسے ہی وہ ادھر کہیں متوجہ ہوتے تھے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھتے تھے. اس موقع پہ حضرت والا کا وہ شعر سناتے ہیں, وہ یاد آتا ہے, یوں تو نظر مجھ پہ ڈالی جائے گی, یوں تو نظر مجھ پہ ڈالی جائے گی, جب میں ڈالوں تو ہٹا لی جائے گی. 50 دن اس طرح کا بائیکاٹ ہوا پورے مدینہ شریف. بہت تفصیلی واقعہ ہے, تفسیروں میں موجود ہے, احادیث کی کتابوں میں موجود ہے. 50 دن بیوی کو تو الگ کر دیا, بقیہ دو صحابہ چونکہ بھوڑے تھے, ان کی اہلیہ نے اجازت لے لی تھی کہ ہمارے شوہر بھوڑے ہیں, ان کو ضرورت ہے ہماری. حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی بات کرنے والا نہیں تھا. ان کے چچا زد بھائی سے جا کر سلام کیا, وہ جواب نہیں دے رہے. اس دوران, ان دنوں کے دوران ایک دفعہ بازار سے گزرے تو ایک کافر ملک کے بادشاہ کا خط آیا, پوچھا کعب کون ہے, کعب کون ہے؟ بتایا کہ کعب یہ ہیں. کہا یہ لو خط پڑھو, ہمارے بادشاہ نے آپ کو خط دیا ہے آپ کے لیے. حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے خط پڑھا تو اس میں خط میں جملہ یہ لکھا تھا کہ ہم نے سنا ہے کہ آپ کے جو ساتھی ہیں انہوں نے آپ کی قدر نہیں کی ہے, آپ آئیے ہمارے پاس آئیے, ہم آپ کو یہ دیں گے وہ دیں گے. حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ رونے لگے کہ اے اللہ ایک اور آزمائش, اے اللہ ایک اور آزمائش. اور فرماتے ہیں کہ میں ڈرتا رہتا تھا, میں ڈرتا رہتا تھا کہ اگر ان دنوں کے دوران جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے بات نہیں فرما رہے, اگر ان دنوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا, دنیا سے پردہ فرما لیا, تو پھر ساری زندگی مسلمانوں کا میرے ساتھ معاملہ کیا ہوگا, مسلمانوں کا میرے ساتھ معاملہ کیا ہوگا؟ اگر میرا انتقال ہو گیا تو میری توبہ کہاں جائے گی؟ 50 دن تک اس طرح بائیکاٹ رہا. 50 دن جب ہوئے تو ایک دفعہ کسی پہاڑی پر بیٹھے ہوئے تھے. دیکھیں یہ ثبوت ہے, بخاری شریف کی ایک شرح ہے, ابھی مجھے اس کا نام, یا عربی کی شرح ہے, عمدت القاری میں اس واقعے سے, بخاری شریف کی شرح ہے, اس میں اس واقعے سے جو سبق ملتے ہیں وہ لکھا ہے. اور اس میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ کسی وجہ سے بات دین کے لیے, اپنی غرض نہیں کہ شادی میں نہیں بلایا, اب میں بات چیت نہیں کر رہا ہوں, حدیث نعوذ باللہ ثابت ہے, نہیں, دین کے لیے, تربیت کے لیے شیخ کر سکتا ہے ایسا. 50 دن کے بعد وہ پہاڑی پر بیٹھے تھے تو دور سے ایک صحابی نے آواز لگائی, اے کعب تجھے بشارت ہو, اے کعب تجھے بشارت ہو, تیری توبہ قبول کر لی اللہ تعالیٰ نے. قرآن پاک کی جو آیتیں ہیں, وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى اِذَا, تین لوگ جو پیچھے رہ گئے تھے غزوہ تبوک میں, حَتَّى اِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ حَتَّى اِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ زمین باوجود کشادہ ہونے کے تنگ ہو گئی, اپنی جانوں سے بیزار ہو گئے, پریشان کے کیا حل ہوگا, لیکن سچ کو نہیں چھوڑا, سچ سچ بتایا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا, یا ایو آگے فرمایا, یا ایو الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین,
سچوں تمہارا جو چھٹکارا ہوا ہے سچائی کی وجہ سے ہوا ہے، اس لیے تم سچوں کے ساتھ رہنا۔ دیکھیں کیا آزمائش کیسی آئی، لیکن ڈٹے رہے آخر تک، تو اس پر شیخ کی نظر اور بڑھ جاتی ہے۔ بعض لوگوں کا سلوک اسی طرح طے ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ پتا ہے کہ یہ نالائق ہے، اس کا سلوک اس طرح طے نہیں ہوگا، اس کو رلاؤ، اس کو آوازاری کرواؤ، رلاؤ اس کو، تاکہ اس کو اندازہ ہو کہ شیخ کی نعمت کیا ہوتی ہے۔ ایسی غلطیاں ہو جاتی ہیں کہ شیخ نے نکال دیا، اب ہمارا کیا فرض ہے؟ رو رو کے اللہ تعالیٰ کو منانا، معافیا مانگنا۔ حضرت کعب بن مالک پیچھے نہیں ہٹے، آتے رہتے تھے، اللہ نے کام منا دیا حضرت۔ اور جو دوسرے تھے منافق تھے، نہیں یہ ہو گیا بہانے، قرآن باقی تفسیر میں سب موجود ہے آیتوں میں، نہیں ہمارے ساتھ یہ بہانے کر رہے ہیں۔ یا تذیلون الیکم اذا رجعتم الیہم، آپ آئیں گے آپ سے معذرت کریں گے کہ ہمارا یہ معاملہ ہوا، ہم یہ ہو گئے، میرا یہ معاملہ، میرا وہ معاملہ۔ وہ منافق ہوئے، ان کا کام بن گیا۔ اچھا تمہارا یہ معاملہ تھا منافقوں سے، ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں، تو تمہارا یہ تھا، ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں۔ اور جو اپنے تھے ان سے بائیکاٹ، اپنوں سے بائیکاٹ ہو رہا ہے۔ قرآن پاک کی حکمت تو دیکھیں، اللہ کو دکھانا تھا، اور جو منافق تھے ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں، یہ ہوا تھا ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں۔ تو میرے دوستوں اور ساتھیوں، میں عرض جو بات کر رہا تھا کہ اپنے شیخ کا اللہ تعالیٰ میں عاشق بنا دے، کہ ان کی ہر بات ہمیں صحیح لگے، لیکن شرط وہی ہے جو شروع میں کہی تھی، یہ نہیں کہ جالیوں کے لیے، شرط وہی ہے کہ شیخ سنت اور شریعت اور سنت پر چلنے والا ہو، ہر وقت اپنے احباب کو سنت پر چلنے کی تلقین کرتا ہو، گناہوں سے بچاتا ہو، بدعات سے روکتا ہو، شرک سے بچاتا ہو، صحابہ کی، حضور کی باتیں، بزرگوں کی باتیں کرتا ہو۔ اب وہ بات ہے کہ اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئے، ہر جگہ کے لیے نہیں ہے، جس طرح حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، شیخ جو کہے وہ کرو، شیخ جو کہے وہ کرو۔ چونکہ مخلوق کا کلام ہے، ہمارے پیارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے جملے کو بدل دیا اور فرمایا جو شیخ کہے وہ کرو، بشرطے کہ شریعت اور سنت کے مطابق ہو۔ بشرطے، کیونکہ اس زمانے میں جعلی مال زیادہ ہے۔ اگر یہ جملہ حضرت والے صاحب نے فرمایا، ایک جعلی تھا، وہ اسی جملے کو لے کر لوگوں کو گمراہ کرتا تھا، اپنے گندے کام پورے کرواتا تھا کہ دیکھو حضرت تھانوی نے لکھا ہے جو شیخ کہے وہ کرو۔ نہیں، جو شیخ کہے وہ کرو جو شریعت اور سنت کے مطابق ہو۔ ہمارے بزرگان دین تو یہ فرماتے ہیں کہ اگر شیخ کی مجلس میں بھی غیبت ہونے لگے تو وہاں سے اٹھ کر چلے جاؤ، شیخ کی مجلس میں بھی جب غیبت ہونے لگے تو وہاں سے اٹھ کر چلے جاؤ۔ جب بارش ہو رہی تھی آدمی نہاتا ہے، جب اولے برسنے لگتے ہیں تو پھر نہاتا نہیں ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کی رحمت کی بارش ہو رہی تھی شیخ کی مجلس میں، وہاں بیٹھے رہے، جیسے بدعت غیبت کی بات ہوئی اٹھ کے چلے گئے۔ لیکن جو شیخ بار بار غیبتیں کر رہا ہے، بار بار شرک کی غیبتیں کر رہا ہے، اس کو خط لکھے کہ حضرت غیبت ہو رہی ہے پھر بھی باز نہیں آتا، ایسے شیخ کو چھوڑ دیں، یہ ہمارے اس سے بڑا اخلاص کیا ہوگا؟ لیکن بات یہ کی جا رہی ہے کہ جب کوئی بات سمجھ میں نہ آئے، اب اللہ تعالیٰ سے مانگے کہ اے اللہ یہ بات مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی، اے اللہ آپ مدد فرما دیجئے، بہت پریشانی ہو رہی ہے، بہت پریشانی ہو رہی ہے۔ تو شیخ کے کسی عاشق مرید یا مفتی یا خلیفہ سے بات کی جائے کہ مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، کھٹک ہو رہی ہے، میں کیا کروں؟ حضرت والد صاحب دامت برکات، تم نے یہاں تک فرمایا جو بات سمجھ میں نہ آئے آ کر بتا دے، کوئی دین کا معاملہ ہے، دین میں کوئی وہ نہیں ہے، میں شیخ ہوں، کتنی باتیں ایسی ہیں کہ ٹھیک ہے ہم بیان نہیں کریں گے، یہ جو مفتی صاحب نے کہہ دیا ہم بیان نہیں کریں گے۔ تو شیخ کی، وہ شیخ جو اللہ والا ہو، بزرگان دین ان کو مانتے ہوں۔ اب حضرت تھانوی رحمۃ اللہ جو جملہ فرماتے ہیں کہ بلا کے عاشق بن جاؤ، کچھ دن برداشت کر لیں، کچھ ہفتے مہینے برداشت کر لیں، اپنے اندر تبدیلی محسوس ہوگی، اللہ تعالیٰ کی محبت آنے لگے گی، شریعت و سنت کے مطابق عمل کرنے لگیں گے، تب کہیں گے کہ میں کتنا خوش نصیب ہوں کہ میں نے چند دن برداشت کر لیا۔ لیکن جو بےچارے سمجھ نہیں رکھتے، غیبتیں، برائیاں، کہ دیکھو وہاں کیا بات میں پتا چلتا ہے، وہ بات تو بالکل صحیح تھی۔ ہمارے حضرت کتنی باتیں ہیں، حضرت والد صاحب کی طرف سے اجازت نہیں کہ آپ ممبر پہ بیان کریں، حضرت والا نے یہ بات غلط کی تھی حضرت والا نے۔ اب فتوے آ رہے ہیں سب بات میں، کتابوں میں، برداشت حضرت والد صاحب رحمت جمے رہے کہ نہیں یہ بات شریعت سنت کے مطابق ہی ہے میرے شیخ کی۔ بعد میں حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب میں وہی بات انہی الفاظوں سے ملی جو ہمارے پیارے شیخ شیخ العرب العجم عارف اللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی تھی۔ اندازہ کیجیے حضرت والا کی تعلیمات کیسی تھی، وہی بات انہی الفاظوں سے مل گئی۔ اب اگر میں نے یہ کہا تھا کہ غلطی ہوئی ہے حضرت والا رحمت، میں کہاں منہ لے کر جاؤں گا؟ تو میں نے اتنے بڑے اللہ والے کی تعلیمات کی، اس لیے کچھ وقت برداشت کرنا چاہیے، علماء سے پوچھنا چاہیے. اسی لیے حضرت والا فرماتے ہیں علماء سے جڑے رہو، خاص کر وہ خلیفہ جو غیر عالم ہیں وہ ہر بات علماء سے پوچھتے رہیں، مفتی صاحبان سے پوچھتے رہیں، انشاءاللہ تعالی ترقی ملے گی انشاءاللہ تعالی. فرمایا حضرت والا نے، میرے نزدیک تمام طالبین شہزادے ہیں، میں شہزادوں سے زیادہ شاہ سے محبت کرتا ہوں، لیکن شہزادوں کا جہاں زیادہ فائدہ ہو اے خدا ان کو وہاں تعلق عطا فرما، مگر اتنا ضرور کہتا ہوں کہ یا اللہ اپنے عشق و محبت کے کچھ جلے بھنے دل جن کو مجھ سے مناسبت بھی ہو، گروہ عاشقہ کا ایک ایسا طبقہ اختر کو بھی عطا فرما جو سارے عالم میں اختر کے ساتھ سفر کرے. ایک گروہ عاشقہ ہو، ایک جماعت ہو، اکیلے جانے میں مزہ نہیں ہے مجھے، کیونکہ حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ سفر کرتے تھے، زیادہ ایک آدھ آدمی اور ہیں، نہیں اے اللہ مجھے پوری جماعت چاہیے جو میرے ساتھ ملکوں شہروں جا کر پھرے، اور وہ بھی میرے ساتھ جو سارے عالم میں اختر کے ساتھ سفر کریں، اور وہ بھی میرے ساتھ سفر کریں، اور اللہ ہمیں ہر زبان میں اپنی محبت کی خوشبو سارے عالم میں نشر کرنے کی سعادت نصیب فرمائیے. پھر آپ کے پاس ہمیں آنا ہی ہے، وطن تو یہاں نہیں ہے، مگر یہ کام مجھے نصیب ہو جائے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، اور یہ ساؤتھ افریقہ کا بیان ہے، تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں اور توفیق مانگتا ہوں، کیونکہ اکیلے سفر میں اب مزہ نہیں ہے، گروہ عاشقہ کے ساتھ سفر میں مزہ آتا ہے. اگر اللہ کے عاشقوں کا ایک طبقہ مجھے مل جائے تو سارے عالم میں ایک دن بھی گھر میں نہ بیٹھوں انشاءاللہ. مجھے کراچی میں اپنے کمرے سے پتہ نہیں کیوں بہت زیادہ محبت ہے، لیکن رات کو اللہ نے، کیونکہ وہ کمرہ ایسا تھا کہ چھوٹا سا کمرہ تھا، سارے عالم میں اللہ تعالیٰ نے کام لیا. ایک صاحب باہر ملک سے غالب امریکہ سے ملنے آئے، شیخ العرب والعجم عارف اللہ حضرت مولانا شاکی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بہت فائدہ نصیب ہوا، ملنے آئے کہ وہ شخصیت کون ہے جن سے اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا فائدہ عطا کیا، تقویٰ کی دولت ملی. پہنچے ان دنوں حضرت والا چھوٹے سے، آخری وقت میں تو حضرت والا خانقاہ میں آج قیام فرماتے تھے، چھوٹے سے کمرے میں ہوتے تھے. وہاں گئے، ملاقات ہوئی، تو پھر باہر آ کر حضرت والا کے جو خادم خاص حضرت حافظ ضیاء الرحمان صاحب دامت برکاتہم امریکی سے کہا کہ اتنے بڑے اللہ والے، اور میں سمجھا تھا کوئی بڑا کمرہ ہوگا اور ان کا کمرہ اتنا چھوٹا، تو حافظ ضیاء الرحمان صاحب نے کہا کہ بھیا جنریٹر تو چھوٹے کمرے میں ہی ہوتا ہے، اور ساری عمارت میں اس کے ذریعے سے بجلی پہنچتی ہے اس کے ذریعے سے. تو اللہ تعالیٰ نے جو کام لیا تو محبت منع نہیں، دنیا سے محبت منع نہیں، لیکن رات کو یہ اللہ والے کے معاملات خاص ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ. لیکن رات کو اللہ نے مضمون مجھے عطا فرمایا کہ میرے دین کی اشاعت اور میری محبت کی خوشبو کے نشر کے لیے، اور میرے بندوں کو مجھ پر فدا ہونے کے مضامین کے مقابلے میں تم اپنی جائے رہائش و وطن کو یاد مت کیا کرو، کیونکہ اس وطن سے تمہارا خروج بھی ہوگا اور اخراج بھی ہوگا. خروج روح کا ہوگا، اخراج تمہارے جسم کا ہوگا. وہی لوگ تم کو نکالیں گے جن کے لیے تم مر رہے ہو، بیوی بچے پوتے سب یہی کہیں گے، ارے بابا کو جلدی قبرستان بھیجو ورنہ کہیں لاش پھٹ نہ جائے. تو یہ عجیب و غریب مضمون ہے، اس نے میرے قلب سے اس کمرے کی محبت کا وہ اثر نکال دیا، یعنی اب میرا دل بالکل فارغ ہو گیا ہے، مجھ کو سارے عالم میں جہاں چاہو لے چلو، انشاءاللہ اللہ میری جان میں کروڑوں جان ڈال دے تاکہ میں ہر جان اللہ پر فدا کروں. وہی جان تو جان ہے جو مالک پر فدا ہو، وہ جان کیا ہے جو دنیا پر فدا ہو، یہ جانوروں والی جان ہے، اللہ والوں کی جان وہ ہے جو اللہ پر فدا ہوتی ہے. دیکھو اب جہاں جہاں سفر کر رہا ہوں اللہ اپنے عاشقوں کو ہمیں دے رہا ہے یا نہیں، ورنہ آسان نہیں ہے کہ محتمم یہ ساؤتھ افریقہ میں جو گئے ہیں حضرت والد صلی اللہ علیہ وسلم تم بھی ساتھ سفر ہوا، انہوں نے جو منظر دیکھا ہے کہ بڑے بڑے علماء محدث مفتی حضرت والا کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، کہ ورنہ آسان نہیں ہے کہ محتمم اپنے مدرسے کو یا مدرس اپنی تدریس کو چھوڑ کر آ جائے. بتائیے لندن سے مولانا ایوب میری محبت میں آ گئے، یہ ترکیشور کے شیخ الحدیث رہے ہیں، تقریباً 100 شاگرد ان کے یہاں موجود ہیں. میں ٹورنٹو کینیڈا گیا تو وہاں بھی علماء ان کے شاگرد ملے. اللہ کی محبت اور دل کی مناسبت کی بات ہے، جیسے بلڈ گروپ ملتے ہیں ایسے ہی روحانی گروپ بھی ملتے ہیں، حالانکہ یہ خود بھی میرے شیخ کے خلیفہ ہیں، لیکن میرے ساتھ ان کو اتنا مزہ آیا کہ لندن سے ترکی، کینیڈا، ٹورنٹو، ایڈمنٹن تک ٹن ٹن کرتے ہوئے گئے. حضرت والا کی غالباً بات ہے یا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی بات ہے کہ جس کو اپنے شیخ سے جتنی محبت ہوگی اس کو اللہ تعالیٰ کی بھی ویسی ہی محبت نصیب ہوگی انشاءاللہ. کیونکہ شیخ سے محبت اللہ کے لیے ہے. اس محبت کو اللہ تعالیٰ اپنے خاتے پہ لکھتے ہیں کہ جو میری وجہ سے آپس میں جمع ہوتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کرتے ہیں، ہم جو یہاں آتے ہیں، ہمارا کوئی کاروباری تعلق نہیں، ہمارا کوئی برادری کا تعلق نہیں، ہماری کوئی کمپنی ایک نہیں، ہم جو یہاں جمع ہوتے ہیں صرف اللہ تعالیٰ کے لیے، صرف اللہ تعالیٰ کے لیے. اب اگر کوئی اپنی غرض مال کو رکھتا ہے تو اس کو فائدہ نہیں ہوگا. کوئی اس لیے آتا ہے کہ میں اتنا عرصہ شیخ کے ساتھ رہوں کہ شیخ مجھے خلافت دے دے، میں اتنا آگے ان کی خدمت کروں تو یہ اللہ کی خلافت مل جائے گی؟ اللہ تعالیٰ نہیں ملیں گے، کیونکہ شیخ سے جو تعلق جوڑا ہے وہ خلافت کے لیے جوڑا ہے، اللہ تعالیٰ نہیں ملیں گے. صرف اللہ تعالیٰ کے لیے تعلق ہو، یہ محبت قیامت کے دن ان شاء اللہ تعالیٰ عرش کا سایہ عطا کرے گی. پوچھیں گے اللہ تعالیٰ کہاں ہیں وہ دو لوگ جو آپس میں اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کرتے تھے، میرے لیے محبت کرتے تھے، آؤ عرش کے سائے میں آ جاؤ. تو جو حدیث شریف پڑھی تھی، سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کے نزدیک پوری دنیا کی قیمت مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی، دنیا کی قیمت مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو خدا کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی نہ دیتا، تو خدا کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی نہ دیتا. اس لیے اگر کسی کو دنیا مل جائے تو اس کے لیے للچاؤ مت. میرا حضرت والا فرما رہے ہیں، میرا ایک پرانا شعر آپ نے سنا ہوگا، اگر کوئی شخص شاندار کپڑے پہنے مرسیڈیز میں جا رہا ہے تو اسے دیکھ کر منہ میں پانی مت لاؤ. ارے اپنی چٹائی پر اور اپنے بوریوں پر اگر تسبیح لے کر ایک دفعہ اللہ کا نام لے لو تو یہ نعمت دونوں جہاں سے بڑھ کر ہے. تو دنیا کی ساری نعمتیں، حرام کی بات نہیں ہو رہی، جائز کاروبار، جائز دکان، جائز کام جتنے بھی ہیں، اس کی قیمت اللہ کے نزدیک ایک پر کے برابر بھی نہیں ہے، ایک پر کے برابر بھی نہیں ہے. اسی لیے حضرت والے صاحب سے میں نے سنا، فرمایا کہ اپنے جو ملازمین ہیں ان کو تنخواہ اور کچھ مراحت، کچھ راحتیں، آسانیاں زیادہ دے دو، مچھر کا پر ان کے حوالے کر دو اور خود دین کے کام کے لیے فارغ ہو جاؤ. زیادہ سے زیادہ دین کو دو اور ان کو کچھ اتنا دے دو، تھوڑا تنخواہ بڑھا دو تاکہ وہ شوق سے کام کریں. منع دیکھے، یاد رکھے، منع نہیں ہے، کار بھی ہو، کاروبار بھی ہو، مگر دل میں وہ یار ہو. ہر ایک ایسا نہیں ہو سکتا کہ دین کی خدمت میں سب لگ جائیں، سب ہی اسی میں لگ گئے، اب کاروبار بھی منع نہیں. ایک خاص کیفیت ہوتی ہے کہ چاہے میرے اوپر کیسے بھی حالات آئیں میں دین کی خدمت نہیں چھوڑوں گا، کیسے بھی حالات میرے اوپر آ جائیں. تو یہ کیفیت اللہ والوں کی صحبت کی برکت سے ہی بنے گی کہ اتنی گمراہیاں پھیلی ہوئی ہیں، میں میری جان، میرا مال، میری اولاد اللہ تعالیٰ کے اس دین پر قربان ہو جائیں جس دین کے لیے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا خون بہا ہے. اپنے اولاد کا ذہن ایسا بنا دیں کہ دین کی خدمت کرنی ہے، دین کے لیے خدمت کرنی ہے. ایک صاحب نے اپنی اولاد سے پوچھا حضرت کے والد صاحب کے متعلقین میں کہ اگر آپ کو دین کی خدمت کا موقع مل جائے اور اس کے لیے آپ کو ساری اپنی جو نعمتیں، آسانیاں، گاڑیاں، یہ نعمتیں، وہ نعمتیں، کھانا پینا سب چھوڑنا پڑے، تو کیا آپ اس کے لیے تیار ہیں؟ بیٹے نے کہا کہ ہاں، اگر مجھے کچھ بھی نہیں ملے تب بھی میں کرنے کے لیے تیار ہوں. یہ ذہن کیسے بنا؟ جب بار بار باتیں سنی، دین کی بار بار باتیں سنی تو ذہن بن گیا. دوسرا بیٹا چھوٹا، اس نے کہا کہ میں اللہ تعالیٰ سے مانگ لوں گا. چھوٹے بیٹے نے کہا ان صاحب کے کہ میں اللہ تعالیٰ سے مانگ لوں گا ان شاء اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اے اللہ، آپ کا دین ہے، یہ دین انشاءاللہ تعالیٰ ساری دنیا میں غالب ہو کر رہے گا، کفر مغلوب ہوگا، اسلام غالب ہوگا. وہ دن دور نہیں جب اسلام غالب ہوگا، لیکن کاش کہ اس غالب ہونے میں میرا، میری اولاد کا، ہم سب کا، ہماری اولاد کا، ہماری قیامت تک کی ضروریات کا بھی اس میں کچھ حصہ لگ جائے، اس میں کچھ نام آ جائے ہمارا، چاہے آخر میں ہی نام کیوں نہ لکھا ہو. حضرت والے صاحب سناتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے آگ میں ڈالا، ایک چڑیا چونچ میں قطرہ لے کر اڑے جا رہی ہے، کسی نے کہا کہاں جا رہی ہو، بزرگوں کی باتیں ہیں. کہا کہ وہ آگ بجانے جا رہی ہوں. کہا وہ اتنی بڑی آگ ہے, اس قطرے سے کیا ہوگا؟ تو کہا مجھے پتا ہے کچھ نہیں ہوگا, لیکن جب قیامت میں آگ بجانے والوں کا نام ہوگا تو آخر میں میرا نام بھی آ جائے گا, آخر میں میرا نام بھی آ جائے گا. تو اللہ تعالیٰ کا دین ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین ہے, اور یہ لوگ بجھانا چاہتے ہیں. یہ دین بجھے گا نہیں, غالب ہو کر رہے گا. اس دین کی شان یہ ہے کہ اس کو جتنا بجھایا جاتا ہے اس سے اتنا چمکتا ہے. ابھی گستاخی کا معاملہ ہوا, خوش ہو رہے ہیں ہم نے گستاخی کر کے کامیاب ہو گئے, لیکن آپ دیکھیے کتنے کتنے لوگوں کو حدیث پتا چل گئی کہ اچھا یہ معاملہ ہے. کفر اور کفرستان کو بھی پتا چل گیا اچھا ایسا دین میں ہے. حضور کے عشق کی باتیں, صحابہ کے واقعات کیسے پھیل گئے, میڈیا کے ذریعے تو نہیں, یہ سوشل میڈیا ہے, واٹس ایپ میں جو دیندار لوگ ہیں کتنا انہوں نے دین کو پھیلا دیا, ان واقعات کو کتنے لوگوں کو پتا ہی نہیں تھا, اب پتا چل گیا کہ دین یہ مغلوب ہونے کے لیے نہیں ہے, یہ غالب ہونے کے لیے ہے. تو لیکن یہ غالب تو ہو کر رہے گا. اللہ حدیث شریف میں یہاں تک آتا ہے کہ ان اللہ لا یؤید ھذا الدین بالرجل الفاجر, اللہ تعالیٰ اس دین کی جو تائید ہے وہ ایک فاسق و فاجر آدمی سے بھی کرا سکتے ہیں. اور اس کی مثال بزرگان دین دیتے ہیں, اس کی مثال ہے بالکل آسان مثال, حجاج بن یوسف. حجاج بن یوسف نے ہزاروں لاکھوں لوگوں کو شہید کیا جس میں صحابہ اور تابعین بھی شامل تھے, لیکن اللہ نے اسے کام کیا لیا, قرآن پاک کے اعراب اور نقطے وغیرہ اس سے لگوا دیے. پہلے اعراب نہیں تھے, عرب لوگ قرآن پڑھتے تھے, ان کو ضرورت نہیں تھی اعراب کی, لیکن بعد میں جب عجم میں قرآن پھیلا, لوگوں نے غلطیاں شروع کی, تو قرآن کے اعراب لگوا دیے اللہ تعالیٰ نے. کس سے؟ حجاج بن یوسف سے. اللہ نے دین کا کام لے لیا. اس لیے کسی کو پتا نہیں کیا اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہو, ہم کون ہیں بولنے والے, ہم کسی کے بارے میں, ابھی درس قرآن میں بھی آیا تھا کہ کسی پہ لعنت بھی نہیں کر سکتے ہم. ہاں جس کے بارے میں 100% یقین ہو کہ وہ کفر پہ مرا ہے ہمیں تو پتا نہیں. ہاں فرعون کا پتا ہے, نمرود کا پتا ہے, یہ قارون حامان ان کا پتا ہے, باقی ہمیں کسی کا نہیں پتا یہ کس کی موت کس حال میں مری ہے, کس حال میں اس کی موت ہوئی ہے. اسی مفسرین نے فرمایا ہم کسی پہ لعنت نہیں کر سکتے کہ ہاں یہ آدمی کفر پہ ہی مرا ہے, لعنت ہو اس کے اوپر. نہیں, عورتوں کی عادت بہت ہے لعنت دینے کی, وہ فلاں پہ لعنت ہو فلاں, نہیں اس کی اجازت نہیں. تو اللہ تعالیٰ اپنے دین کا کام کیسے لیا دیکھیں. تو یہ دین غالب ہو کر رہے گا, لیکن کاش اس میں میرا مال, ہمارا مال, ہماری اولاد, ہماری قیامت تک کی ضروریات, ہم خود کسی درجے میں اس میں لگ جائیں تاکہ قیامت میں جب دین والوں کا کام کرنے والوں کا نام ہوگا تو اس کے آخر میں ہمارا بھی انشاءاللہ نام آ جائے گا کہ اس نے بھی تھوڑی سی مدد کی تھی, اس نے بھی 10 روپے اپنے دین میں لگا دیے تھے, اللہ تعالیٰ نے کتاب چھپوا دی, وہ کتاب کسی نے پڑھ لی, توبہ کر لی, بیانہ شروع کر دیے, صدقہ جاریہ شروع ہو گیا. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو فرمایا کہ حضرت والا نے تو اسے دیکھ کر منہ میں پانی نہ لاؤ, ارے اپنی چٹائی پر اور اپنے بوریوں پر اگر تسبیح لے کر ایک دفعہ اللہ کا نام لے لو تو یہ نعمت دونوں جہاں سے بڑھ کر ہے. اس پر حضرت والا فرما رہے میرا ایک شعر ہے, دامن فقر میں میرے پنہائے تاج کیسری, دامن فقر میں میرے پنہائے تاج کیسری. دیکھو ہمارے پاس کوئی مل یا فیکٹری نہیں ہے, لیکن الحمدللہ میں کبھی کسی فیکٹری والے پر لالچ کی نظر نہیں ڈالتا. جب خدا مجھے اپنی یاد میں مست کرتا ہے تو ساری دنیا کے بادشاہوں کو اور چاند و سورج کو خاطر میں نہیں لاتا ہوں. دامن فقر میں میرے پنہائے تاج کیسری, دامن فقر میں میرے پنہائے تاج کیسری, ذرہ درد و غم تیرا دونوں جہاں سے کم نہیں. ذرہ درد و غم تیرا, اللہ تعالیٰ کا ذرہ درد و غم کہ کس بات سے اللہ خوش ہوتے ہیں کس بات سے ناراض ہوتے ہیں, یہ درد, ذرہ درد و غم تیرا دونوں جہاں سے کم نہیں. اللہ کی محبت کا ایک ذرہ بھی اگر عطا ہو جائے تو دونوں جہاں سے اس کی قیمت زیادہ ہے. سورج و چاند کیا بیچتے ہیں, سورج و چاند تو اللہ تعالیٰ کے بھکھاری ہیں. لہذا جس کے دل میں خود اللہ ہوگا اس کے دل کا کیا عالم ہوگا. بھک منگوں پر رشک کرتے ہو, بھک منگوں پر رشک کرتے ہو, بادشاہوں کی تخت و تاج پر لالچ کی نگاہ ڈالتے ہو. لہذا یہ دعا کرو کہ ہماری کوئی سانس اللہ کی ناراضگی میں نہ گزرے. اس سے بڑا کوئی بادشاہ نہیں ہے جس بندے کی کوئی سانس اللہ کی مرضی پر فدا ہو جائے اور خدا تعالیٰ اس سے خوش ہوں. ساری کائنات میں اس کی قیمت کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا, کیونکہ اس کے ساتھ رضاء الہی مثبت ہے. بندہ مثبت رضاء الہی, اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہے. میرا ایک اور شعر یاد آیا, وہ لمحہ حیات جو تجھ پر فدا ہو, زندگی نہیں صرف وہ لمحہ, حضرت والا فرماتے ہیں کہ میرا ذوق تو یہ ہے کہ جس نے ایک دفعہ سچے دل سے اللہ کا نام لیا ہے, اللہ تعالیٰ اس نے جو اللہ کا جو نام لیا ہے وہ ضائع نہیں فرمائیں گے. وہ لمحہ حیات جو تجھ پر فدا ہو, اس حاصل حیات پر اختر فدا ہوا. وہ لمحہ حیات جو تجھ پر فدا ہوا, وہ لمحہ حیات جو تجھ پر فدا ہوا, اس حاصل حیات پر اختر فدا ہوا. یعنی میں اپنی زندگی کی اس سانس پر عاشق ہوں, یعنی میں اپنی زندگی کی اس سانس پر عاشق ہوں جو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق سے اس کی ان کی یاد میں لگ جائے. یعنی میں اپنی زندگی کی اس سانس پر عاشق ہوں جو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق سے ان کی یاد میں لگ جائے, باقی سب فانی ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت والد صاحب دامت برکاتہم کے لیے خوب دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرمائے, بیماری کا نام و نشان مٹا دے اللہ تعالیٰ, خوب عافیت کے ساتھ صحت عطا فرمائے. اس صاحب نے لکھا ہے کہ دعا کیجیے ان کے والد صاحب اور تایا کے درمیان اختلافات ختم ہو جائیں, دونوں نے ایک دوسرے پر کیس کر دیا ہے. دیکھیں یہ ہے ایک پر, سوچے مچھر کے ایک پر کے لیے ایک دوسرے پر کیس کر دیا. اللہ تعالیٰ محبت ڈال دے ایک دوسرے کے دلوں میں. بلال احمد کون ہے؟ ٹھیک ہے, دیکھ لیں, نام لکھوا لیں. ٹھیک ہے, حضرت والد صاحب دامت برکاتہم کی آج کی یہ مجلس 16 ممالک میں 135 جگہ پر سنی گئی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سنتوں پر عمل کرنے والا بنا دے, ہر سانس کو دین پر فدا کرنے کی اللہ تعالیٰ مجھے ہم سب کو ہمارے گھر والوں کو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرما دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.